الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله مولانا العظيم. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کیسے نبی بنایا اس کا واقعہ چل رہا ہے. جبرائیل امین نے آ کر کے سورہ علق کی یہ پہلی پانچ آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی پڑھائی, پھر جبرائیل امین چلے گئے. جب جبرائیل امین چلے گئے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آنے کے لیے روانہ ہوئے, غار سے نکلے اور گھر آنے کے لیے روانہ ہوئے. آپ کی طبیعت عجیب تھی اس وقت پر, پورے بدن کے اندر لرزہ کپ کپی آ گئی, جس کو ہم لوگ دھجاری چڑھنا کہتے ہیں, کہ پورا بدن کانپنے لگا, دھجنے لگا, وائبریٹ ہونے لگا. اور ایسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف آنے کے لیے نکلے. ٹھنڈی بھی لگ رہی تھی, بخار بھی چڑھ رہا تھا. گھر آئے اور ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا, زملونی زملونی, کہ مجھے اوڑاؤ, چادر اوڑاؤ, کمبل اوڑاؤ, لحاف اوڑاؤ. آ کر کے ماں خدیجہ کو حضور فرمانے لگے, سو گئے آ کر کے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو چادر اوڑھا دی اور آپ آ کر کے گھر پر سو گئے. حضرت خدیجہ نے پوچھا, کیا ہوا آپ کو, کیسے آپ کی طبیعت ایسی ہو گئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قصہ سنایا کہ اس طرح آ کر کے مجھے دبایا بھینچا، پانچ آیتیں مجھے پڑھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات سناتے سناتے بیچ میں ایک جملہ کہا، انی اخاف علی نفسی، کہ مجھے تو اپنی ذات پر ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میرا انتقال نہ ہو جائے، میں مر نہ جاؤں، مجھے اپنی ذات کے بارے میں خوف لگ رہا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا. اب یہ ایک بہت بڑی سوچنے کی بات ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو پورے بدن کے اندر ٹھنڈی چڑھ گئی، بخار چڑھ گیا، پورا بدن کانپنے لگا، یہ کیوں ہوا؟ تو اس سلسلے میں ایک بات پہلے یہ ذہن میں رکھو کہ جبرائیل نے آ کر کے جب یہ پانچ آیتیں قرآن کی سنائی تو اللہ کی طرف سے قدرتی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہے، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. یہ اطمینان ہو گیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کی طرف سے بندوں کے دل کے اندر کسی چیز کے بارے میں اطمینان کا نصیب ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی دولت ہے. اسی لیے شریعت میں بعض کاموں کے اندر یوں کہا گیا کہ وَاسْتَفْتِ قَلْبَكَ، اپنے دل کو تو پوچھو کہ یہ کام کرنے کے لیے تمہارا دل کیا کہتا ہے، دل کی آواز بھی تو سنو. اگر دل کے اندر اس کام کے کرنے کے لیے پورا اطمینان ہے، انشراء ہے، دل کے اندر جو ہے خوشی ہے، تو سمجھو کہ وہ کام جو ہے کسی درجے میں مناسب ہے. تو یہاں تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ دل میں اطمینان نصیب ہوا تھا، قدرتی الہام ہوا تھا کہ جو بات میرے مجھے جبرائیل نے آ کے سنائی، کسی نے آ کے سنائی، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی وحی ہے، اللہ کی بات ہے، اور مجھے اب اللہ کی بات اللہ کے بندوں کو پہنچانا ہے. یہ اطمینان تھا اپنے دل کے اندر. پھر یہ ڈر اور خوف کیوں آیا؟ اور اتنا ڈر کہ حضور پورے کانپنے لگے، بخار چڑھ گیا. اس کی پہلی وجہ محدثین اور مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے حالات کو جانتے تھے، مکہ اور عرب کے لوگ کو جانتے تھے کہ کیسی خطرناک قوم ہے، کیسی لڑاکو قوم ہے، کیسی ڈینجر قوم ہے. اتنی ڈینجر، اتنی لڑنے مرنے والی قوم کو اللہ کا دین پہنچانا یہ بہت مشکل کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس چیز کو سوچ کر کے حضور ڈرنے لگے، کانپنے لگے. کسی جگہ پر سافٹ ٹارگیٹ ہو تو آدمی کو کوئی مشکل ہی نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر سامنے ٹارگیٹ بہت ہارڈ ہو کہ بھائی سامنے کوئی کٹر آدمی ہے اور اس کو سمجھانا ہے اور اس کے دل کے اندر بات اتارنی ہے، تو آدمی پہلے سے گھبراتا ہے، بہت فکر کرتا ہے کہ سامنے والا ڈینجر آدمی ہے، کٹر آدمی ہے. تو یہاں تو پوری قوم ڈینجر اور کٹر تھی، پورا عرب کا پاپولیشن، مکہ کا پاپولیشن سب ڈینجر، ایک سے ایک خطرناک آدمی. کہیں ابو جہل ہے تو کہیں ابو لہب ہے تو کہیں امیہ ہے تو کہیں خطاب کا بیٹا عمر ہے، ایک سے ایک ڈینجر لوگ تھے. تو کہا ایک طرف پوری ڈینجر قوم اور ان کو اللہ کا دین پہنچانا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر لگا. دوسری ریزن اور وجہ یہ لکھی ہے کہ میں اکیلا ہوں اور سامنے پوری قوم ہے، کسی کام کے کرنے کے لیے دو چار آدمی کی جماعت ہو، آٹھ دس آدمی کی جماعت ہو تو کام آسان ہوتا ہے، لیکن یہاں تو میں اکیلا ہوں اور اکیلا کیسے پوری قوم کو اللہ کا دین پہنچاؤں گا. دیکھیے وہاں اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ فرعون کتنا ڈینجر ہے اور میں اکیلا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو ریکویسٹ کی کہ اللہ وَأَخِي هَارُون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُنِي. اے اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ بھیجو نا، میرا مدد کرنے والا بنا دو نا. دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ. تو یہاں تو کوئی دوسرا نبی آنے کا کوئی موقع تھا نہیں، چونکہ یہ تو آخری نبی ہے، اسی لیے کوئی دوسرا نبی تو مدد کرنے آئے گا نہیں. تو حضور اکیلے اور سامنے پوری خطرناک کمیونٹی، اسی لیے اکیلے ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کے اندر ڈر پیدا ہوا کہ کیسے میں ان کو اللہ کا دین پہنچاؤں گا. تیسری وجہ یہ ہے کہ قوم کے اندر، عرب کے لوگوں میں، مکہ والوں میں ایک برائی نہیں تھی، دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو ان میں نہ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری یہ دی تھی کہ جتنی برائیاں ان کے اندر ہے، جتنے غلط کام ان کے اندر ہے، ساری برائی، سارے غلط کام کی اصلاح کرنی ہے، سدھارنا ہے، اور سارے کے سارے برے کام سے اصلاح کیسے کرائے. اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے کے مقاصد بیان فرمائے، ہر جگہ یہ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. وَيُزَكِّيهِمْ کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر جتنی برائی ہے ساری برائی کو صاف کرنا ہے، ساری گندگیوں کو اصلاح کرنی ہے. اب ایک تو بڑی خطرناک برائی ان کے اندر یہ کہ یہ الگ الگ بت اور پتھروں کی پوجا کرنے والی قوم، بت اور پتھروں کا طواف کرنے والی قوم، بت اور پتھروں کو سجدہ کرنے والی قوم، یہ بہت بڑی برائی ان کو ایک اللہ کی عبادت پر لانا. پھر زینا کاری ان کے اندر عام، شراب ان کے اندر عام، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا ان کے اندر عام، لوٹ لینا، چوری کر لینا ان کے اندر عام. کتنے گناہ گنواوے، کتنی برائیاں، ساری برائیوں میں پڑی ہوئی یہ قوم، وہ ساری برائیوں سے اصلاح کرنا، سدھارنا، یہ بہت بڑا کام تھا. اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر لگنے لگا، انی اخاف علی نفسی. کوئی باپ مولانا کو کہے مولانا میرا بیٹا ہے، کماتا نہیں ہے برابر، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، بس ایک تکلیف ہے، کما کے لاتا نہیں ہے، کھا پی کے سو رہتا ہے، مولانا ذرا کچھ نصیحت کر کے لائن پہ لاؤ نہیں اس کو. اب ایک برائی ہے کہ حلال کمائی کماتا نہیں ہے، اور کانٹراکٹ ابا نے مولانا کو دیا، مولانا کے لیے بھی ایزی ہے، کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے، ایک بار سمجھایا، دو بار سمجھایا، دعا کی، انشاءاللہ وہ لائن پہ آ جائے گا. لیکن یہ ہے کہ ساری برائیاں اس کے اندر ہے، اور ابا مولانا کو کانٹراکٹ دے، तो मौलाना जादूगर तो है नहीं और जो है कोई चमत्कार तो रखते नहीं है कि फटाफट सुधार देंगे उनको। तो यहां तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बहुत बड़ी कम्युनिटी अल्लाह ने अता फरमाई अव्वल मरहले में,
लितुनज़िर उम्मल कुरा व मन हौलहा,
कि मक्का और मक्का के आजू बाजू जो लोग रहते हैं अतराफ में रहते हैं और आपकी कुरैश फैमिली,
व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन,
उनको तमाम बुराइयों से सुधारना है। पूरे आलम की बात वो बाद में आ रही है लेकिन अभी पहला टारगेट जो दिया गया वो अपनी फैमिली कुरैश और मक्का के आजू बाजू के लोग, उनको तमाम बुराइयों से सुधारना और अकेले आदमी को ये जिम्मेदारी। इसीलिए हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरने लगे, कांपने लगे।
एक चौथी बात समझो कि वही ये कुरान जो अल्लाह के यहां से आया तो ये वही जो है ना उसका एक असर है, उसकी एक तासीर है। आसान उसकी मिसाल समझो कि कोई आदमी बीमार हो जावे तो आप कहते हो ना कि जरा पढ़ के फूक मार दो, तो कुरान की आयत पढ़ दी, फूक मार दी, बीमारी दूर हो गई।
पानी में पढ़ दो, पानी पिया, शिफा हो गई। ये असर कहलाता है कि ये कुरान का असर है कि पढ़ के दम किया, पढ़ के फूक मारी, शिफा हो गई, ये असर है। तो कुरान में एक तासीर है। तो जब ये कुरान अल्लाह के यहां से आया, जिब्राइल लेकर के आए, तो उसका एक जबरदस्त असर था, बहुत ही पावरफुल असर था। कैसा असर था मैं आपको बतलाऊं?
जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरता था, जिब्राइल वही लेके आते थे, हुजूर ऊंटनी पर बैठे होते थे और अरब की ऊंटनियां तो कितनी हेल्थी और स्ट्रांग होती है, मजबूत तंदुरुस्त, लेकिन जब वही आती थी तो वही भी वो ऊंटनी
वही का वजन उठा नहीं सकते थे और पूरी स्पीड में चलने वाली ऊंटनी और हुजूर पर कुरान उतरना शुरू हुआ तो कुरान का वजन इतना होता था कि वो ऊंटनी रुक जाती थी और नीचे दब जाती थी, बैठ जाती थी, इतना वजन हुआ करता था। और बाज मर्तबा तो ऐसा होता था
कि मदीना में सख्त विंटर का सीजन होता, फुल ठंडी, और जिसने मदीना की ठंडी देखी हो उसको पता चले कि वहां कैसी ठंडी होती है। ऐसी ठंडी में कुरान उतरना शुरू होता तो कुरान का असर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना होता कि ये पेशानी मुबारक, चेहरा मुबारक, पसीने के कतरे गिरते थे हुजूर को। सख्त ठंडी की मौसम में पसीना गिरता था कुरान की वजह से। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हुजूर पर कुरान उतर रहा है और एक सहाबी हुजूर के बाजू में बैठे हुए हैं। कितने खुश नसीब सहाबी कि जैसे हम पलाठी वार के चार जानू बैठते हैं तो भीड़ में जब बैठते हैं तो एक आदमी का पैर दूसरे आदमी के पैर से लगा हुआ है, तो एक सहाबी हुजूर के बिल्कुल पड़ोस में बैठे हैं पैर से पैर लगा करके।
इतने में कुरान उतरना शुरू हुआ हुजूर पर, तो वो सहाबी यूं कहते हैं कि मेरी जान के साथ, मेरी रान के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान मुबारक लगी हुई थी और वही उतरना शुरू हुई तो मेरे बदन पर इतना बोझ हुआ, इतना वजन हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे ऊपर उहुद पहाड़ रख दिया है।
इतना वजन मुझे लगा कि किसी ने उहुद पहाड़ रख दिया, मेरा पैर टूट जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, कीमा कीमा हो जाएगा, चूरे चूरा हो जाएगा। इतना वजन قرآن کے اترنے کے وقت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوتا تھا. اور قرآن میں یہ بات صاف لفظوں میں موجود ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. اگر قرآن کو اللہ کسی ماؤنٹین پر اتارتے، پہاڑ پر اتارتے، تو وہ پہاڑ بھی چورا چورا ہو جاتا، ریزا ریزا ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوف ہوا، ڈر ہوا، گھبراہٹ ہوئی، اس کا ایک ریزن اور ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ وحی کا اثر، قرآن کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ہوا کہ آپ نے فرمایا انی خشیت علی نفسی، انی اخاف علی نفسی، مجھے اپنی ذات پر ڈر ہوا کہ کہیں میرا انتقال نہ ہو جائے. ایک ریزن پانچواں سمجھو، حدیث کے شارحین نے، مفسرین نے بڑی اہم بات لکھی ہے جو ہم سب کے لیے بڑا لیسن اور سبق بھی ہے. یہ لکھا ہے کہ وحی آئی، قرآن آیا، شریعت آئی، دین آیا، اور اب اس دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی ذمہ داری سونپی گئی. آپ کو ذمہ داری دی گئی، جواب داری دی گئی کہ آپ ذمہ داری کو ادا کیجیے، ذمہ داری کا حق ادا کیجیے. قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. کہ قرآن آیا تو اب قرآن لے کے بیٹھ تھوڑا ہی جانا ہے، ایک ہی جگہ بیٹھ کر پھونک پھانک اور تعویذ کی دکان تھوڑی کھولنی ہے. اب تو قرآن لے کر کے، شریعت لے کر کے، دین لے کر کے دوسروں تک پہنچانا ہے، دوسروں تک اس کی اشاعت کرنی ہے، دوسروں تک جو ہے تبلیغ کرنی ہے. تو اس کی جو ذمہ داری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے تھے کہ میں ذمہ داری کا حق ادا کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا، ذمہ داری کا حق میں ادا کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا. اس لیے حضور نے فرمایا انی اخاف علی نفسی، مجھے اپنی ذات پر ڈر لگنے لگا. دیکھیے یہ بہت سمجھنے کی بات ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا تو آپ ڈر رہے ہیں کہ میں ذمہ داری کا حق ادا کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا. اور ایک چھٹا ریزن سمجھ لیجئے، پھر میں اس پر ایک بات آپ سے کہوں گا. چھٹی بات یہ ہے کہ اگر انسان ذمہ داری کا حق ادا نہ کر سکے تو رسوائی ہوئے، بدنامی ہوئے کہ آدمی نے ذمہ داری لی اور ذمہ داری کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو یہ رسوائی اور بدنامی ہے. یہ پانچویں اور چھٹی وجہ ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی ذمہ داری لینے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ میں اس کا حق ادا کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا. پہلے سوچو، اس کے بغیر ذمہ داری اپنے سر کے اوپر مت لو. آج لوگوں کو ذمہ داریاں سر پر لینے کا بہت شوق کھڑا ہوتا ہے، لیکن اس کا حق ادا نہ کرے تو اللہ کے یہاں بہت خطرناک گناہ اور وبال اس کے اوپر ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عہدہ مانگنے گئے حضور کے پاس کہ حضور یہ ذمہ داری، یہ عہدہ مجھے دے دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہیں، یہ بہت مشکل کام ہے اور تم حق ادا نہیں کر سکو گے تو اللہ کے یہاں جواب دینا تمہارے لیے بھاری ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا. اسی لیے کوئی بھی کام، کوئی بھی ذمہ داری کا کام
پہلے سوچ لو کہ میں اس کا حق ادا کر سکتا ہوں تو ذمہ داری لو، ورنہ خاموخا نام کرنے کے لیے، عہدہ لینے کے واسطے کبھی بھی اپنے سر کے اوپر مت لو، ورنہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا جواب دینا بہت بھاری اور مشکل کام ہے. اور یہ بات بھی ساتھ میں ہے کہ ذمہ داری کا حق ادا نہ کر سکے تو یہ رسوائی ہے، یہ بدنامی ہے، دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی بدنامی ہے. کہ دیکھو نا، بہت شوق شوق میں عہدہ تو لے لیا، ہوتا ہوتا تو کچھ ہے نہیں، ٹائم تو دے پاتا نہیں ہے اور کام تو کچھ کرتا نہیں ہے، خالی نام کا عہدہ لے لیا، دنیا میں بھی بدنام ہوگا، اللہ کے یہاں بھی بدنام ہوگا، دونوں جہان کے اندر بدنامی اور رسوائی ہے. اسی لیے عہدہ اور ذمہ داری لینے سے پہلے بہت سوچنا چاہیے کہ یہ چیز کہیں ہمارے لیے وبال کا ذریعہ نہ بن جاوے. اللہ اس امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف ہمیں دھیان دینے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو رمضان ہے، درس قرآن ہے، ورنہ میں اس ٹاپک پر بہت کچھ بولا کرتا ہوں اور اس پر جو ہے میری ویڈیو کلپیں بھی دنیا بھر میں بہت چلتی ہے الحمدللہ، اور میری ویڈیو کلپیں سن کر بعض متولیوں نے راتوں رات راجی نامے دے دی ہے کہ یہ تو بہت ڈینجر چیز ہے بھائی، یہ تو آخرت میں پکڑ کی چیز ہے. دنیا میں جو ہے پریسیڈنٹ متولی بن جانا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں یہ تو بہت ڈینجر چیز ہے. تو ایک دن میرا بیان ہوا اور اثر میں ایک متولی صاحب وضو میں میرے بازو میں آ کے بیٹھے، حضرت مجھے تو ڈر لگ رہا ہے آج کا بیان سن کے، کیا کروں؟ تو میں نے کہا حق ادا نہیں ہوتا ہے تو عشاء میں راجی نہ میں دے دو. تو کہا بہت اچھا، میں تیار ہوں، اللہ کے یہاں کی پکڑ تو بہت بھاری ہے. تو اس طرح کی بات ہے، آپ کے پاس بھی بہت سو کے پاس پہنچی ہوگی میری اس طرح کی ویڈیو. بہرحال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوف اور ڈر ہوا، اس کی وجہ یہ کی کہ بھائی جو ذمہ داری اللہ کی طرف سے مجھے دی جا رہی ہے، میں اس کو نبھا پاؤں گا کہ نہیں نبھا سکوں گا، اور نہیں نبھا سکا تو اللہ کے یہاں میری رسوائی ہو جائے گی. اس لیے حضور ڈر رہے تھے. لیکن یہاں ایک بہت بڑی بات یہ تھی جو اصل بات سمجھنے کی ہے کہ حضور نے نبوت مانگی نہیں، اللہ نے دی تھی، اللہ نے عطا فرمائی تھی. اور یہی بات حدیث شریف میں آئی ہے کہ اگر کوئی عہدہ تم مانگو نہیں، تم کو زبردستی سونپا جاوے، تو اللہ کے یہاں سے تمہاری مدد ہوگی، اللہ کے یہاں سے تمہاری مدد ہوگی. یہ حدیث میں موجود ہے. کوئی عہدہ تم نے مانگا نہیں اور تم کو زبردستی سونپا گیا، تو اللہ تمہاری مدد کریں گے. لیکن اب تو زمانہ ایسا آ گیا کہ لوگ باقاعدہ مانگتے ہیں اور اندر کھانے جو ہے کینوسنگ بھی کرتے ہیں، ماحول بھی بناتے ہیں کہ مجھے ووٹ دینا نہیں، میری فیور میں ووٹ دینا نہیں. لوگ کینوسنگ بھی باقاعدہ کرتے ہیں. یہ تو عہدہ سامنے سے مانگنا ہوا جو بالکل غلط کام ہے. اور حدیث میں صاف موجود ہے کہ جس نے عہدہ سامنے سے مانگا، اس کی اللہ کے یہاں مدد نہیں ہوگی، خدا کے یہاں اس کی مدد نہیں ہوا کرتی. مدد کس کی ہوگی؟ جس کو زبردستی عہدہ دیا جاوے اس کی مدد ہوگی. قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ انہوں نے ایک عہدہ مانگا تھا، لیکن وہ عہدہ کیوں مانگا؟ اسی لیے کہ مصر کے اندر، پورے کفرستان کے اندر ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو اس عہدے کو سنبھال سکے. پورا کفر کا ماحول کہ ایک آدمی بھی عہدہ نہ سنبھال سکے، ایسا پورے ملک میں ایک آدمی بھی نہیں تھا. اور نبی کی ذات کو اپنے اوپر اطمینان تھا کہ اللہ کی مدد سے میں یہ کام کر سکوں گا. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے سامنے سے وہ عہدہ مانگا تھا. وہ نبی کی بات تھی اور اللہ کی طرف سے بات تھی اور پورے کفرستان کی بات تھی. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنایا گیا تھا. یہاں مجھے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی ایک بات یاد آ گئی آپ کی برکت سے. حضرت کی سوانح میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت بہت فکر مند رہتے تھے، بہت فکر مند قوم کے حالات کی بنیاد کے اوپر. چونکہ حضرت نے پہلے میوات میں مکاتب شروع کیے تو مکاتب کے لیے جانا آنا ہوا تو دیکھا کہ میوات والوں کے حالات تو بہت ڈینجر ہیں، ایمان اور کفر کے حالات ہیں، تو بہت فکر میں رہتے تھے.
پھر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ جو آپ کے پیر اور مرشد ہوتے ہیں وہاں حرم تشریف لے گئے، اور وہاں حرم جا کر کے پھر یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کے لیے حضرت کے دل کے اوپر الہام ہوا اور حضرت کو یہ کام سونپا گیا تو بہت فکر میں رہتے تھے. چونکہ بیمار تھے، کمزور تھے، مولانا الیاس صاحب بہت کمزور تھے، بیمار بھی بہت رہتے تھے، ایک دم سنگل طبیعت تھی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی. تو کہا میں اتنا بڑا کام کیسے کر سکوں گا، تو مکہ المکرمہ حرم میں روتے رہتے تھے رات رات. تو ایک دن کسی اللہ کے ولی کی حرم میں ملاقات ہو گئی، اس نے آ کر کے کہا مولوی محمد الیاس کیوں فکر کرتے ہو، تم کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم تم سے کام لیں گے، تم کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم تم سے کام لیں گے، تمہیں کرنا ہے ایسا تو نہیں کہا گیا ہے نا. آدمی کو ٹینشن کب ہوتا ہے کہ تم کو یہ کام کرنا ہے، تو آدمی کو فکر ہوتی ہے کیسے کروں گا، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے الہام ہوا ہے کہ ہم تم سے کام لیں گے، تو جن کو کام لینا ہے وہ تمہارے لیے کام کو آسان کر دیں گے، اسی لیے تم کوئی فکر مت کرو. کہا کہ تب سے حضرت کی طبیعت ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی. یہ بات خود حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا الیاس صاحب اور ان کی دینی دعوت میں پوری تفصیل سے لکھی ہوئی ہے، وہاں ہمیں پڑھنے چاہیے اس کو. بہرحال جو کام انسان کو سونپا جاتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے اس میں مدد ہوتی ہے، اور سامنے سے جو ذمہ داری آدمی لیتا ہے اس کے اندر خیر و برکت نہیں ہوا کرتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈر رہے تھے، اسی لیے فرمایا انی اخاف علی نفسی. تو بیوی خدیجہ کو پوری بات سنائی، تو حضرت خدیجہ جو بیوی تھی نا وہ حضور کی اپنی مرضی سے نہیں تھی. ایک حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی وہ اللہ کے یہاں سے اشارہ ملنے پر کی، خدا کے غیبی فیصلے پر شادی کی، یہ اللہ کی طرف سے انتخاب اور سلیکشن تھا. تو خدیجہ کوئی ایسی ویسی بیوی تھوڑی تھی. اللہ نے حضرت خدیجہ کی زبان پر ایک جملہ الہام فرمایا جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی ذات پر ڈر ہے، تو حضرت خدیجہ کہنے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے. حضرت خدیجہ نے اللہ کی قسم کھا کے کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کریں گے. پھر کیا فرمایا حضرت خدیجہ نے، آپ جو ہے قدرتی مصیبت کے موقع پر لوگوں کی مدد کرتے ہو، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو، آپ لوگوں کو کما کما کر کے کھلاتے ہو، آپ جو ہے دکھی لوگوں کی مدد کرتے ہو، یہ جتنے سوشل ورک ہے، ریلیف کے کام ہیں، وہ حضرت خدیجہ نے گنوائے، اور گنوا کر کے یوں فرمایا کہ ان کاموں کی برکت سے اللہ تعالی آپ کو کبھی ذلیل اور رسوا نہیں کریں گے. اس روایت سے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی دوسروں کے کام آتا ہے، دوسروں کی ہیلپ کرتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی دنیا آخرت میں رسوا کرتے نہیں ہے. اسی لیے اپنا مزاج بناؤ، اپنی عادت بناؤ
کہ ہم دوسروں کی مدد کرنے والے بنیں، دوسروں کی خدمت کرنے والے بنیں، دوسروں کے کام آنے والے بنیں، خاص طور پر جو دکھی لوگ ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، قدرتی آفت اور مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی ہیلپ اور مدد کرنی چاہیے. اس کی برکت سے اللہ دنیا آخرت میں اپنی حفاظت سے مالا مال کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں کم سے کم ان کی مدد تو کرو، ان کا ڈونیشن کرو، ان کو چندہ دو، ان کو ہیلپ کرو ایسے اچھے کام کرنے والوں کی. اس دن فجر کی نماز میں آپ نے اعلان تو سنا تھا، تو اس طرح کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں اور کام کرنے والے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی مدد اور ہیلپ کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی ایسے کام کو کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو ایسے اچھے کام کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین.